بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، پیاری کتاب کی شرح کا درس جاری، اور شرح جو ہے فضیلت الشیخ العلامہ عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز رحمہ اللہ کی شرح سے ہم کر رہے ہیں، اور آج کے حصے میں باب نمبر 15 پر ہم پہنچے ہیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، باب قول اللہ تعالی ويشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا إلى آخر الآية. سورة الأعراف آية 191 و 192. وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إلى آخر الآية، سورة فاطر آية 13. وفي الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شج نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم إلعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى آخر الآية آل عمران 128. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين إلى آخر سورة الشعراء نمبر 214. فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. بعض كتابوں میں باب کا نام دیا ہوا ہے، جیسے کہ جو کتاب ہمارے ہاتھ میں اس وقت تبویب کی گئی ہے، باب فی التوحید و غربت دین. اور بعض کتابوں میں تبویب نہیں ہے، صرف آیت کریمہ سے اس باب کا آغاز کیا گیا ہے. اور لگتا ہے کہ حقیقت میں یہ کسی طالب علم نے یا کسی اور نے لکھا ہے، جو یعنی اکثر نسخے میں نے دیکھے ان میں آیت کریمہ سے باب کا آغاز ہوتا ہے اور تبویب نہیں ہے اس باب کی. اگلے باب میں بھی اسی طریقے سے آیت کریمہ سے باب کا آغاز کیا جا رہا ہے بغیر تبویب کے. اور شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی ایک حکمت عملی تھی، کیونکہ اصل تبویب جو ہے وہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی اپنی بات ہے، باقی دلائل ہیں ساری. تو اس باب میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے آیات کریمہ سے باب کا آغاز کیا ہے، کیونکہ بہت زیادہ اختلاف توحید کے معاملے میں، توحید عبادت کے معاملے میں ان مسائل میں ہوا، یعنی جن کا ہم ذکر کریں گے. اور عوام الناس کے لیے یا جن لوگوں میں توحید کی کمزوری ہے ان کو شاید یہ باتیں بہت مشکل لگیں. ترتیب بڑی پیاری، ابھی بتاؤں گا میں، بڑی پیاری ترتیب سے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہ پیغام دیا ہے. پیغام یہی جو اوپر لکھا ہے، باب فی التوحید و غربت الدین، کہ اصل توحید کیا ہے اور دین کی اجنبیت کیسے موجود ہے آج کل کے زمانے میں، اس مسلمان معاشرے میں کہ دین کے ہوتے ہوئے، توحید کے ہوتے ہوئے پھر بھی اجنبی ہے، اجنبیت موجود ہے دین کے اندر. وجہ کیا ہے کہ اصل جو صحیح فہم ہے، فہم ہے توحید کی، یہ اساس موجود نہیں ہے. اور کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ قبر پرستی کی طرف جا رہے ہیں اور اولیاء میں غلو کر رہے ہیں اور حد سے گزر رہے ہیں. تو اب دیکھیں کہ بڑے پیارے انداز سے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ان آیات اور احادیث کو ترتیب دیا ہے. فضلۃ الشیخ العلامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اراد المؤلف من هذه الترجمه بیان ما علیہ اہل الشرک فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہ جو ترجمہ ہے اس آیت کریمہ، دیکھیں شیخ بن باز رحمہ اللہ بھی تبویب پہ بات نہیں کی، آیت کریمہ سے ہی بات کا آغاز کر رہے ہیں کہ یہ جو تبویب ہے حقیقت یعنی اس کے مفہوم سے لیا گیا ہے، لیکن اصل جو نسخہ ہے اس میں یہ تبویب نہیں ہے. الغرض تو مصنف جو ہے اس آیت کریمہ کو ذکر کر ترجمے سے، یعنی اس آیت کا سے یہ جو باب باندھا گیا ہے، اس سے اصل مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ جس چیز پر اہل الشرک تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے زمانے میں، جو مشرکین کیا کرتے تھے، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے ان کو توحید کی طرف بلایا اور ان کے خلاف جنگ کی، تو اس لیے کی تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جس چیز پر وہ ہیں وہ باطل ہے. کس چیز پر تھے؟ غیر اللہ کی عبادت پہ تھے، شرک پہ تھے. جیسے اور شرک کسے ٹہراتے تھے؟ جن کا وصف اس آیت میں آیا ہے. تو جن کا وصف ایسا ہو کہ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں ان لوگوں کو جو کسی چیز کو بنا نہیں سکتے، پیدا نہیں کر سکتے. وہم یخلقون، حقیقت میں خود پیدا کیے جاتے ہیں. ویستطیعون لہم نصرا، اور نہ ہی ان کی مدد کر سکتے ہیں. وہم ینصرون، بلکہ ان کی خود مدد کی ضرورت، ان کی مدد کی جاتی ہے. جس کی اصل میں یہ حقیقت ہو، کیا ایسی ذاتوں کو پکارا جا سکتا ہے؟ کیا ان کے لیے عبادت صرف کی جا سکتی ہے؟ جو خود محتاج ہو وہ حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود مشکل میں ہو وہ خود مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے وجود کے اعتبار سے محتاج ہو اپنے خالق کا، تو دوسرے کی حاجت کیسے پوری کر سکتا ہے؟ دوسرے کی حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے صلاحیت ہونی چاہیے. صلاحیت میں موجود ہی نہیں ہے، قابلیت ہے ہی نہیں، اس قابل ہے ہی نہیں یہ لوگ جن کو پکارا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ وصف ان میں پائے گئے ہیں جن کو معبود بنایا گیا ہے، اس لیے عبادت کے مستحق نہیں ہے. اور یہ استفہام جو ہے، ایو شریکون، کیا یہ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ توبیخ یعنی ملامت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ملامت فرما رہے کہ تم کیا ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہو جو ایک چوٹی تک بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، اور جو خود مخلوق دوسروں کو کیا نفع پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ وہ یا تو خود جمادات ہیں، یا خود ان کی عقلیں نہیں ہیں، یا زندہ ہے لیکن سنتے نہیں ہیں، یا مر چکے ہیں جو جواب ہی نہیں دے سکتے. یہ معبودات ہیں نا، سبحان اللہ. اور اس آیت میں ان معبودوں کی جو صفات بیان کی گئی ہے، چار صفات ہیں. پہلے صفت ہے انہم لا یخلقون شیئا، کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. دوسری صفت انہم مخلوقون مربوبون، وہ خود مخلوق ہیں، محتاج ہیں. تیسری صفت انہم لا یستطیعون لہم نصرا، جو ان کو پکارتے ہیں یہ ان کی مدد ہی نہیں کر سکتے، نصرت ہی نہیں کر سکتے کسی صورت میں بھی. اور چوتھی صفت انہم لا ینصرون انفسہم ولا انفسہم ینصرون، کہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. کوئی مصیبت آئے تو مصیبت اپنے سر سے خود ٹال نہیں سکتے، تو دوسروں کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ جن میں یہ صفات پائی جائیں، کیا ان کو پکارا جا سکتا ہے؟ کیا رب کے شریکوں کو بنایا جا سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. پھر دوسری آیت میں دیکھیں، اس سے بڑھ کر پیغام ہے. پہلے کیا ہے کہ خلق کی طاقت نہیں رکھتے، پیدا نہیں کر سکتے. چلو پیدا کرنے تو بہت بڑی بات ہے، سب سے چھوٹی چیز، سب سے معمولی چیز اگر دیکھیں گے تو وہ کیا ہے مخلوقات میں سے؟ چونٹی ہے؟ نہیں، اس سے بھی کم. کھجور کا چھلکا جو ہے، کھجور کا چھلکا جو ہے، سبحان اللہ. کیا اچھا کھجور کے چھلکے کے مالک تو ہو سکتے ہیں نا، اتنی کم سے کم چیز کے مالک تو ہو سکتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر الی آخر الآیہ، سورہ فاطر کی آیت میں. والذین تدعون من دونہ، اور جن کو تم لوگ پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، حقیقت کیا ہے؟ ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہے، تو پکارتے کیوں ہو ان کو؟ کھجور کی گٹلی کا چھلکا، ہاں وہ کھجور گٹلی کا چھلکا کہاں ہوتا ہے؟ کھجور کا اندر ہی ہوتا ہے، گٹلی میں ہوتا ہے، یہ مطلب ہے. کھجور کے گٹلی کا چھلکا جو ہے قطمیر اسے کہتے ہیں، یہ تو اس کے مالک بھی نہیں ہے، سبحان اللہ. تو یہاں پر بھی شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چار صفات ہیں جو کوئی پکارا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا. انہم لا یملکون شیئا حتی القطمیر، جب قطمیر نہیں ہے، کھجور کی گٹلی کا چھلکے کا مالک نہیں، پھر چیز کس چیز کے مالک ہے؟ جو سب سے کم چیز کے مالک نہیں، سب سے بڑی چیز کے مالک ہو سکتے ہیں؟ یہ اس سے بڑھ کر کسی چیز کے مالک ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. دوسری، انہم لا یسمعون دعاء من دعاهم، آگے بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ ان کو پکارتے رہتے ہیں لیکن وہ ان کو سنتے ہیں، وہ پکارتے ہیں لیکن وہ سنیں گے نہیں، سنتے نہیں ہیں. پھر آگے، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگر وہ سن بھی لیتے تو تمہیں استجابت نہیں کر سکتے. اور چوتھی جو ہے، انہم یکفرون بشرککم، قیامت کے دن، یعنی پوری آیت دیکھ لیں، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. اللہ اکبر، تسلسل دیکھا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ گٹلی، کھجور کی گٹلی کے چھلکے کا مالک بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، اگر تم ان کو پکارتے ہو تو تمہیں سنتے نہیں ہیں، لا اسمعوا، تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، کیونکہ یا تو مردے مر چکے ہیں، جمادات ہیں جو سنتے نہیں ہیں، یا مر چکے مردے ہیں جو سنتے، یا غائب ہیں کسی اور جگہ پہ دور ہے جو آپ کو سن نہیں سکتے. ولو سمعوا، اگر وہ سن بھی لیں، اگر یہ سن نہیں سکتے، اگر سن بھی لیں کوئی فائدہ دے سکتے، ما استجابوا لکم، تو تمہاری دعا کی استجابت کر ہی نہیں سکتے، تمہاری مراد پوری کر نہیں سکتے. اس سے بڑھ کر حسرت دیکھیں آپ، ویوم القیامت، اور قیامت دن، یکفرون بشرککم، لفظ دیکھا ہے، وہ جھٹلائے گا تمہارے اس شرک کو جو تم کر، جو تم کرتے ہو یہ شرک ہے. یہ کہے گا کون؟ جن کو پکار رہے ہیں دنیا میں، یہ خود گواہی دے گے ان کے اوپر، اے اللہ تعالیٰ ہم ان سے بری ہیں، یہ شرک کرتے تھے اور ہم ان سے بری ہیں. یکفرون بشرککم، جھٹلائیں گے تمہارے اس شرک کو کہ تم غلط کیا کرتے تھے. لات، عزا، حبل، اور جن کو بھی پکارا گیا ہے، چاہے انبیاء ہوں یا فرشتوں یا اولیاء ہوں، سب جھٹلائیں گے اس شرک کو. تو یہ چار صفات ہیں، قطمیر تک کے مالک نہیں ہیں، اگر ان کو پکارا جائے سنتے نہیں، اگر سن لے تو کچھ کر نہیں سکتے، دعا کی استجابت کر نہیں سکتے، اور قیامت کے دن جن کو پکارا گیا ہے وہ ان کے اس شرک سے بری ہو جائیں گے اور جھٹلائیں گے. یہ حقیقتاً حالت ہے، شب باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان مشرکین کی، کہ دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، دنیا کا خسارہ بھی اور آخرت کا خسارہ بھی. اچھا، یہ جو اولیاء ہیں یا فرشتے ہیں یا جن کو پکارا گیا ہے، فرشتے کا اپنا مقام ہے، اولیاء کا اپنا مقام ہے، سب سے عظیم ذات کیا ہے پوری کائنات میں، مخلوقات میں سے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ان کو پکارا جائے وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ اگر وہ، اچھا سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ مظلوم کی بد دعا، بہت بڑی بات ہے نا. اب دیکھیں اگلی دلیل، دیکھیں اور اس تسلسل کو دیکھیں جو میں نے بتایا. شیخ حسین رحمہ اللہ سے بخاری کی روایت پھر آگے بیان کرتے ہیں، وفی الصحیح عن انس رضی اللہ عنہ قال شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد وکست رباعیته صدر احمد رحمہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کو احد کے دن, احد جنگ احد کے دن جو ہے زخمی کیا گیا, شجہ جو کہتے ہیں چہرے یا سر پہ جو چوٹ لگتی ہے اس وجہ سے خون بہتا ہے. وہ کسرت رباعیتہ, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے جو رباعیہ جو دانت ہے وہ بھی توڑ دیا. اچھا رباعی دانت کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ سامنے کے چار, یہ غلط ہے, کئی میں نے دیکھا ترجمہ میں یہی لکھا ہے. اچھا میڈیکل میں انسائزر ٹوتھ ہے یہ اگلے والا, پھر کینائن ہے, پھر پری مولر ہے, پھر مولر ہے, یہ ترتیب ہے. عربی میں اسنیہ پہلے دو جو ہیں, یہ اسنیہ ہے. اچھا بیچ والے کو چھوڑ کے آگے بتاتا ہوں, پھر ناب ہے, پھر افرا سے پیچھے جو ہے. تو رباعی کہاں ہے؟ ثنیہ اور ناب کے بیچ کو رباعی کہتے ہیں. ثنیہ ہم میڈیکل میں انسائزر سب کو کہتے ہیں, یہ جو دو اس کے ساتھ والے یعنی چار ہوتے ہیں جسے ہم کاٹتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن عربی میں ہر دانت کا اپنا نام ہے, تو ثنیہ صرف دو ہیں, آگے والے دو, یہ ثنیہ ہے. ناب نوکیلا دانت جو ہے, جو ثنی اور ناب کے بیچ میں, وہ کیا ہے؟ یہ رباعیہ ہے. رباعی نہیں, فتحہ سے رباعیہ, اسے رباعیہ کہتے ہیں. یہ دانت ہے اور یہی توڑ گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کا. اچھا کتنی ہے رباعی؟ اسے رباعی کہتے ہیں, دو اوپر دو نیچے. جو توڑ دیا گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم, کون سا ہے؟ ایک ہے نیچے والا, دائیں طرف والا, یہ والا, یہ ثنیہ ہے, یہ ناب ہے بیچ والا, جو ثنیہ اور ناب کے بیچ والا ہے. نہیں سمجھ آ رہے؟ آ گئی ہے. اچھا الحمدللہ. الغرض اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام, جنگ احد کا موقع ہے, مشرکین کافروں نے ظالموں نے حملہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید چوٹ لگی ہے, زخمی کر دیا گیا ہے, اور اس رباعی دانت کو بھی توڑ دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, کیف یفلح قوم شج نبیہم, ایسی قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا ہے. فنزلت, تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, لیس لک من الامر شیء, میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم آپ کے اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے, یعنی میں جانوں تمہاری یہ قوم جانے, تمہیں زخمی کیا ہے, تمہیں تکلیف پہنچائی ہے, آپ کے سے کوئی واسطہ نہیں ہے, لیس لک من الامر شیء, امر میں سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا وفی ہی, صحیح بخاری میں دوسری روایت, اس سے پہلے شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یہ معاملہ جو افضل الخلق کے ساتھ ہوا ہے, افضل الخلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے ساتھ ہوا ہے, واقرب الناس منزلۃ وافضل الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب سے زیادہ قریب ہیں منزلت اللہ تعالیٰ کے ہاں, اور انبیاء میں سب سے افضل ہیں. اپنا دفاع نہیں خود کر سکے, اپنا دفاع نہیں کر سکے, مشرکین نے زخمی بھی کر دیا, دانت بھی, دانت مبارک بھی توڑ دیا ہے, کہ اپنا کچھ نہیں کر سکے, اور بلکہ اپنے صحابہ کو بھی اس جنگ میں ان کی نصرت نہیں کر سکے, ان کا دفاع نہیں کر سکے, جبکہ صحابہ سب سے بہترین لوگ ہیں انبیاء کے بعد. اور اگر یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا اور صحابہ کا حقیقت میں, تو عبادت میں سے کوئی حصے کا بھی یہ مستحق نہیں ہے, نہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم اور نہ ہی صحابہ جو ہے, کہ نبی کو شریک ٹھہرا دیجیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یعنی شیخ صاحب یہ بھی ہم پہ شیخ صاحب رحمہ اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں, یعنی دنیا میں جس کو اتنی تکلیفیں دی گئی ہیں, زخمی کیا گیا ہے اور خون بھی بہایا گیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں, جو اپنے آپ سے اس ضرر کو, نقصان کو نہیں بچا سکے, دوسروں کو کیا بچائیں گے؟ اس ایسا فرماتے ہیں, یوم احد ہوا کیا, کہ معاملہ کیوں ایسے ہوا ہے, اس کی ایک وجہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں یعنی بعض صاحب مقرر فرمایا جبل الرما جس میں تیر انداز تھے 50 ان کو اس جگہ پہ مقرر فرمایا کہ تم لوگ اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے. اور جو تکلیف جو پہنچی ہے ایک چھوٹے سے نافرمانی ہو گئی ان 50 صحابہ سے جو اس چھوٹے سے پہاڑ پہ تھے کہ انہوں نے تیروں سے دشمن کا یعنی حملہ کرنا ہے اور سامنا کرنا ہے. تو جب دیکھے کہ جنگ جیت چکے ہیں مسلمان جو ہیں تو اس پہاڑ سے اتر کر جانا چاہا مسلمانوں کے ساتھ تاکہ جو مال غنیمت ہے ان کے ساتھ وہ حاصل کر لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے اگر پرندے بھی ہمیں نوچے تب بھی تم لوگوں نے اس جگہ کو چھوڑ کے نیچے نہیں اترنا. لیکن سبحان اللہ قدر ما شاء فعل غلطی ہو گئی ہے وہ نیچے اتر گئے ہیں. ایک چھوٹی سی نافرمانی ہوئی ہے وہ بھی انجانے میں ہو گئی ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا. شیخ بباز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو چھوٹی سی نافرمانی ہوئی ہے اس گناہ کی وجہ سے یہ تھوڑی سی تکلیف پہنچی ہے. تو جسے یہ ثابت ہوا ہے جو اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے تو دوسروں کو من باب اولا نقصان سے نہیں پہنچا سکتے. اچھا دوسری سے بخاری کی روایت میں اب تسلسل دیکھیں پہلے خود کا نقصان اپنے آپ کو نقصان سے بچانا تاکہ انسان دوسروں کو بھی نقصان سے بچا سکے نا. وفی ہی سے بخاری میں عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یقول اذا رفع راسه من الرکوع جو اپنا سر رکوع سے اٹھاتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرکعت الاخیرۃ من الفجر فجر کی نماز میں دوسری رکعت سے سر اٹھانے کے بعد رکوع سے کیا فرماتے ہوئے سنا اللهم الا عن فلانا وفلانا اللہ تعالیٰ فلاں و فلاں پر لعنت بھی بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد اس کے بعد کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھایا دوسری رکعت کے بعد دوسری رکعت میں سر سے رکوع سے سر اٹھایا اور فرمایا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد تب یہ بدعا فرمائے قنوت نازلہ میں یعنی فانزل الله ليس لك من الامر شيء اے میرے پیارے نبی اس معاملے تمہارا کوئی واسطہ نہیں. وفی روایت دوسری روایت میں آیا ہے یدعو علی صفوان بن امیہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر لعنت بھیجی ہے اور ہلاکت کی بد دعا کی ہے. لعنت سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت سے دور ہو جاؤ اور ہلاک ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر کہ اللہ فلان بن فلان یعنی صفوان بن امیہ سہیل بن عمرو الحارث بن ہشام پر لعنت بھیج اور ان کو ہلاک کر دے. فنزلت لیس لک من امر شیء یہ آیت نازل ہوئی اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں آپ کا کوئی واسطہ نہیں. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن ہشام صفوان بن امیہ اور ان کے علاوہ بھی جو سردار تھے قریش کے ان پر بد دعا کی لیکن سبحان اللہ اللہ نے بد دعا قبول نہیں کی. ظالم ہے ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا ہے زخمی کیا ہے صحابہ کرام کو قتل کیا ہے شہید کیا ہے اور قتل بھی بے درد سے مسلح کیا گیا ہے یعنی آنکھ قتل کرنے کے بعد شہید کرنے کے بعد آنکھیں نکال دی ناک کاٹ دیا کان کاٹ دیے ہونٹ کاٹ دیے پیٹ کو چاک کر دیا گیا پیٹ میں سے آنت نکال دی جگر نکال دیا مسلح بھی کیا ہے کتنا بڑا جرم ہے. پھر فجر کی نماز ایک بہترین وقت ہے نماز کے دوران قنوت دوسری رکعت کے بعد سر اٹھا کے رکوع کے بعد بد دعا کرنا ہے. بد دعا کرنے والے کون ہیں سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق علی الاطلاق. امین کرنے والے کون ہیں صحابہ ہیں اولیاؤں کے سردار ہیں اور نام لے کر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے. سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ہدایت دے دی. سہیل بن عمر مسلمان ہو گیا صفوان بن امیہ مسلمان ہو گیا حارث بن ہشام مسلمان ہو گیا یعنی جن پر بد دعا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کیا فرمایا ہے اے میرے پیارے پیغمبر لیس لک من الامر شیء میں جانوں میرے بندے جانے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا سے بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. جو بد دعا سے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے کسی تو کسی کو نقصان سے بچا سکتے کیا سکتے ہیں؟ زندگی میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، بد دعا دے کر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو وفات کے بعد کیا نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ آخری حدیث میں اس سے بڑھ کر پیغام ہے. وفیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حدیث ہے، قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، حین انزل علیہ وانذر عشیرتک الاقربین، جب یہ آیت نازل ہوئی، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو، ڈراؤ. فقال یا معشر قریش، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور یہ آواز دی، یا معشر قریش، او کلمۃ نحویہا، یا اس جیسا کوئی اور کلمہ، اشترو انفسکم، اپنے آپ کو بیچ دو اللہ کے لیے، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں، رشتہ داروں سے، قریبی رشتہ داروں سے مخاطب ہیں، وانذر عشیرتک الاقربین، قریبی رشتہ دار، اے میری قوم میں اپنے لیے کچھ کر جاؤ اس دنیا میں. اشترو انفسکم سے کیا مراد ہے؟ بیچنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی غلام بن جاؤ، بک جاؤ؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے دنیا میں کچھ کر دو، کلمہ توحید پڑھ لو اور اپنے رب کو راضی کر لو. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا. اب یہ عموم ہے، اب خصوص تخصیص دیکھیں ذرا. یا عباس بن عبد المطلب، اے عباس عبد المطلب کے بیٹے، کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ہیں، یہ ایمان میں سے ہیں. یا عباس بن عبد المطلب، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا. یا صفیہ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے صفیہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا. اس سے بڑھ کر، ویا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، سلین من مال ما شئتی، میرے مال میں سے جو تم چاہتی ہو میں تمہیں دے سکتا ہوں، مانگ لو، مجھ سے مانگنا ہے. لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکوں گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی سے قریبی سے قریب رشتہ دار کے لیے بھی کوئی کام نہیں آ سکتا. کب؟ جب ان کی خود اندر صلاحیت نہ ہو. سفارش تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. بعض کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہ وہابی ہیں اور شفاعت کے منکر ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ حدیث، یہ حدیث ہے بھائی، یہ محمد عبد رحمہ اللہ نے اپنی جیب سے حدیث نہیں نکالی، صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے یہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یا فاطمہ بنت محمد سلین من مال ما شئتی، میرے مال میں سے جو تم چاہتی ہو لے لو میرے مال سے، میں تمہیں یہ تو دے سکتا ہوں لیکن قیامت کے دن میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا. کب؟ جب یہ صلاحیت، جب کلمہ توحید نہیں ہے. اصل صلاحیت کیا ہے؟ کلمہ توحید کا زبان سے پڑھنا، دل سے یقین کرنا اور اس پہ عمل کرنا، یہ اصل صلاحیت ہے. پھر اگر کوئی اور گناہ آ جاتے ہیں، کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو پھر سفارش سے وہ ختم ہو سکتے ہیں. لیکن اگر اساس ہی نہیں ہے، توحید ہی نہیں ہے، اس لیے سے بخاری کی روایت میں ابو طالب کے قصے میں کیا آیا ہے؟ آخری وقت میں، ابو طالب کا آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک جملہ، اے میرے چاچا ایک جملہ کہہ دے، کلمہ، ایک جملہ، کہ میرے پاس کوئی حجت ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں، میں تمہارے کوئی کام تو آ سکوں. تو حجت کیا ہے؟ یہاں پہ کلمہ توحید ہے. کلمہ توحید ایک دفعہ پڑھ لو. دوسری طرف ابو جہل اور اس کا ساتھی کھڑا ہے، کیا تو عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ کر مر رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ ایک طرف ابو طالب دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، دوسری طرف دیکھتا ہے اپنے جو برے دوست ہیں، برے دوست نہیں چھوڑتے کبھی، مرتے دم تک نہیں چھوڑتے، ابو جہل کی طرف دیکھتا ہے اور آخر میں کیا کہتا ہے؟ علی ملت عبد المطلب، اور اس کی موت آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام صرف ایک کلمے کی ان کو کہا, ایک کہہ دو لا الہ الا اللہ, میں تمہاری سفارش تو کر سکوں اللہ تعالیٰ کے ہاں. ابو طالب جہنم میں اگر کسی کو کم سے کم عذاب ملے گا تو ابو طالب کو ہے, لیکن جہنم سے باہر نکلے گا نہیں, نہیں نکلے گا کبھی. کیوں؟ کیونکہ کفر پر مرا ہے. تو شب باز رحم اللہ فرماتے ہیں, لا اغنی عنک من اللہ شیئا, یعنی میری رشتہ داری تمہارے کام نہیں آئے گی قیامت کے دن اگر تم ایمان نہیں لاتے اور انہیں ہدایت دی کہ تم اپنے آپ کو بیچ دو اور ایمان کو خرید لو. بیچنے میں کیا ہوتا ہے, کچھ دینا کچھ لینا پڑتا ہے نا, یعنی اہل ایمان میں سے بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے سر کو جھکا دو جس کی اساس کلمہ توحید ہے, اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا رسول لے کے آئے ہیں اسے اپنا لو, وہی نجات کا راستہ ہے اور وہی توحید ہے. تو توحید کو قبول کرو اپنے دل سے, اپنی زبان سے, اس پہ عمل کرنا بھی شروع کر دو, یہی تمہارے نجات کا راستہ ہے اور اسی سے تمہیں فائدہ ملے گا دنیا اور آخرت میں, اور اسی کی بنیاد پر میں تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکوں گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اسے ثابت ہوا, شب باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے, کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے, اگرچہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ وہ کسی کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اور جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ہیں, چاہے اولیاء ہوں یا فرشتوں کوئی بھی ہوں, جو افضل الخلق علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کسی کو اپنے قریب سے رشتہ دار کو نہیں فائدہ پہنچا سکتے, تو پھر کوئی اور کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے کسی اور کو. کچھ ایسا فرماتے ہیں, اس میں رد ہے مشرکین کا جو نفع کو طلب کرتے دوسروں سے اور یہ کہتے ہیں کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, کہ ہم ان کو نہیں پکارتے لے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو جو ہے عبادت قرار دیا ہے اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کے خلاف جنگ کریں کیونکہ مشرک ہیں. اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں آخر میں, لیکن اگر کوئی شخص زندہ ہے اور قادر ہے, یعنی اور حاضر جیسے پہلے گزر چکا ہے, تو کوئی حرج نہیں کہ اگر اسے پکارتا ہے اسباب حسیہ اور معقولہ جو ہیں جس کا تعلق غیب سے نہیں ہے اور نہ ہی مردوں سے ہے, جیسے پہلے گزر چکا ہے, اگر کوئی شخص زندہ ہے حاضر اور قادر ہے تو آپ اسے پکار سکتے ہیں ان اسباب میں جو یعنی جس پر وہ قادر ہو. اگر ایک شخص مر چکا ہے اب اسے پکارتے ہو تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ جب سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نفع نقصان کے مالک تو کوئی اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس باب میں ہم نے دیکھا ہے کہ باب کہاں سے شروع ہوئی, خلق سے, بہت بڑی بات ہے. جو نہ تو اپنے آپ کو پیدا کر سکتا ہے نہ کسی اور کو پیدا کر سکتا ہے, عبادت کے لائق نہیں ہے. پھر جو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا مالک نہیں ہے وہ کسی اور کو کیا نفع نقصان پہنچا سکتا ہے؟ پھر سب سے عظیم مخلوق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جنگ احد میں تکلیف پہنچی اپنے آپ کو اپنے صحابہ کو نقصان سے نہیں بچا سکے تو کسی اور کو کیا نقصان سے کسی اور کو کیا نقصان سے بچا سکتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ان ظالموں پر, کافروں پر, دیکھ دعا مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں, مظلوم ہے, ادھر سے اہل کفر ہیں. مسجد نبوی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قنوت میں دعا بد دعا کر رہے ہیں اور صحابہ افضل الناس بعد الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, سادات الاولیاء آمین کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا پر, تب اللہ تعالیٰ نے بد دعا کو قبول نہیں فرمایا. اور عجب بات, جنگ احد میں جو بھی سردار تھے, نام لے بتا دو جس کو, جو بھی آپ کو نام آتا ہے, کون تھا سردار؟ ابو سفیان مسلمان ہو گیا, بیوی ہند مسلمان ہو گئی, جو دو سپہ سالار تھے بڑے, خالد بن ولید صحابی مسلمان, عکرمہ بن ابی جہل مسلمان, سہیل بن عمرو مسلمان, حارث بن ہشام مسلمان, صفوان بن امیہ مسلمان. سبحان اللہ, لیس لک من امر شیء, اے میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم اب بد دعا کرتے رہے, اور پورا ایک مہینہ بد دعا کرتے, پتہ ہے پورا ایک مہینہ بد دعا کرتے رہے, لیس لک من امر شیء, اے میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم میں جانوں میرے بندے جانے, اللہ تم کو ہدایت. اچھا وحشی جس نے سیدنا حمزہ کو قتل کیا, شہید کیا, وحشی نے اسلام قبول کیا کہ نہیں؟ آج ہم کہتے وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہو گیا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کے باوجود بھی نقصان نہیں پہنچا سکے, تو وفات کے بعد کسی کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں, کسی کو کیا نقصان سے بچا سکتے ہیں؟ اور پھر سب سے قریب رشتہ دار اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش قبیلہ ہے, پھر اس سے زیادہ قریب چاچا ہے عباس, پھر ان سے زیادہ قریب پھپھی ہے صفیہ, سب سے قریب اپنی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ. میرے مال میں سے جو تم چاہتے ہو تم لے سکتی ہو, میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا جب تک کہ اپنے نے کچھ کر کے نہ جاؤ دنیا میں. ایمان کا نور دیکھا کیا ہوتا ہے, توحید کا فائدہ دیکھا ہے, یہ توحید ہے اور یہ ایمان ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک. کیا چیز, کیا چیز؟ میں نے کہا کہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہابی شفاعت کے منکر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ وہابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی کام نہیں آئے گا. تو ہم نے کہا یہ تو حدیث ہے, یہ شیخ اسلام رحمہ اللہ نے اپنے جیب سے اپنی طرف سے کوئی انہوں نے یہ بات نہیں کی. ہمارا تو یہ ایمان ہے, ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں آٹھ قسم کی شفاعت فرمائیں گے قیامت کے دن, ایک نہیں آٹھ. رسول جماعت کا یہ عقیدہ ہے, یہ میں چار شفاعت ہے جو عام ہے اور چار خاص ہیں جیسے کہ پہلے بھی گزر چکا ہے. تو ہمارا ایمان ہے کہ شفاعت ہوگی. شفاعت کی دو قسمیں ہیں, ایک تو منفی شفاعت ہے جس کی نفی کی گئی ہے, اہل کفر کی شفاعت نہیں ہوگی, اور جو مثبت شفاعت ہے جسے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے یہ اہل ایمان کے لیے شفاعت ہے. جو شفاعت کس کی ہوگی, شفاعت کا یعنی طلبگار کون ہوگا, محتاج کون ہوگا؟ وہ مومن موحد متبع سنہ شخص جو ہے, جو کبیرہ گناہ میں مبتلا تھا, اس نے کبیرہ گناہ سے توبہ بھی نہیں کی, اس کی وفات اسی گناہ پر ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی توحید کو دے کر اپنے فضل و کرم سے اسے بخش دے, اور چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے اس کو سزا دے. جب اس کی سزا کی بات آتی ہے اب یہاں پہ شفاعت کام آتی ہے, اور شفاعت یا تو جہنم میں جانے سے پہلے شفاعت ہے, یا جہنم میں چلا گیا پھر اس کو وہاں سے نکالنے کی شفاعت ہے, ٹھیک ہے نا, پھر جنت میں داخل ہونے کی شفاعت ہے, پھر جنت داخل ہونے کے بعد بلند درجات جنت میں وہ شفاعت ہے, پھر بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کی شفاعت ہے. سارے شفاعت ہیں, ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. اور پھر جو خصوصی شفاعت ہے, شفاعت الکبریٰ قیامت کے دن, حساب شروع نہیں ہوگا جب تک کہ ہمارا ایمان ہے, واللہ حساب شروع نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے. واللہ ہمارا ایمان ہے جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہ کریں اور جنت کا دروازہ نہ کھلوائیں. یہ تو ہم کہتے ہیں, بار بار کہتے ہیں, دلائل موجود ہیں, نصوص موجود ہیں. شفاعت منکر ہم نہیں, شفاعت منکر تو یہ لوگ ہیں جو ہر ایرے غیرے کو بھی کہتے ہیں شفیع ہے, شفاعت کرے گا, نافرمان بھی شفاعت کرے گا. آج دیکھ کر کہتے ہیں فلان پیر فلان بزرگ ہے, منہ پر داڑھی نہیں. یعنی ایک کسی نے کلپ بھیجا ہے, دیکھا تھا میں نے, کوئی لندن پتہ نہیں کوئی شہر تھا, اس میں ایئرپورٹ پہ جناب اترے ہیں اور اس کے یعنی لوگ جھک جھک کے کچھ سجدے کر رہے ہیں, وہ چل رہا ہے اور اس کو خصوصی اس کا استقبال کیا جا رہا ہے ایئرپورٹ میں. گورے بیچارے دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں, کون سی مخلوق آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. چلتے چلتے اس کلپ پہ آخر میں عجیب سے بات دیکھیں آپ, یوں جیب میں ہاتھ مارا, اس پیر صاحب نے سگریٹ نکالی اور سگریٹ پینا شروع کر دیا. وہ سوٹے مار رہا ہے, ان کے لیے پیر بنا ہوا ہے, محرمات کے ارتکاب کرتے ہوئے شرع عام, یعنی علانیتاً, جو علانیتاً اس طریقے سے گناہ کرے. اور ہمارے ملکوں میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے, جادوگروں کو اللہ کا ولی بنایا ہوا ہے, تعویذ لکھتے ہیں, جادو لکھتے ہیں, شرک لوگوں کے گلے میں ڈال رہے ہیں, شرک پہنا رہے ہیں, اور کے بزرگ بنے بیٹھے ہیں, نماز پڑھتے نہیں ہیں نعوذ باللہ, اور کہتے ہیں تو پہنچے ہوئے, یہ تو صاحب اصحاب الخطوہ میں سے, یعنی ایک جو ایک قدم مکہ میں دوسرا قدم مدینہ میں ہوتے تھے, وہ بچے حرمین میں نماز پڑھتے ہیں, یہاں پہ نماز پڑھ کے, یہ تو نماز مسجد ہمارے لیے بنی ہے نا, یہ تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں, پہنچے ہوئے روحیں ہیں. سبحان اللہ, یہ کیا ہے؟ یہ ان بدکاروں کو اولیاء بنا دیا گیا ہے اور ان کو پکارتے ہیں, اور جب ایسے لوگ مر جاتے ہیں تو پھر قبروں پہ مزارات بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو پکارو. یہ شفاعت ہوتی ہے, اسے شفاعت کہتے ہیں. یعنی ہم سارے نصوص کو چھوڑ دیں, قرآن مجید کی آیات اور صحیح احادیث متفق علیہ احادیث کو چھوڑ دیں اور ان کی بات کو مان لیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم شفاعت منکر نہیں. واللہ ہم شفاعت منکر نہیں ہیں. شفاعت کا معاملہ جو ہے وہ رسول جماعت عقیدہ کے اصولوں میں سے ہے, جو ہم کئی مرتبہ بیان بھی کر چکے ہیں کئی دروس میں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.